بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين صلوات بھیجی محمد علی محمد پر آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرحومین کے لیے تمام شہداء کو شامل کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا بسم اللہ تمہیری جملے ادا کیے بغیر براہ راست جہاں کل ختم کیا تھا وہیں سے بات کو لے کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ کیونکہ آج 10 منٹ تقریباً لیٹ ہو گئے میں نہیں ہوں سبب اس کا میں تو 9:30 بجے آ جاتا ہوں لیکن بہرحال کچھ مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے 10 منٹ کی تاخیر ہوئی لیکن یہ نہ سمجھے گا کہ کل بھی 10:10 میں بیٹھوں گا انشاءاللہ کل اپنے وقت پہ بیٹھیں گے 10 بجے ایک صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد پر ذرا سا ایک بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے تو کچھ پتہ چلے مجھے محمد اسبغ ابن نواتا جن پہ ہم نے بات کو ختم کیا تھا اور آج ذرا سا ساتھ دیجیے گا چاہوں گا کہ کچھ زیادہ آپ تک بات پہنچائے مقدمے طے کر لیے میں نے اب میں مراجع اور مجتہدین کا ذکر کروں گا جن کی طرف ائمہ طاہرین نے اپنے زمانے میں اپنے سامنے ہی رجوع کرنے کا حکم دیا آج ان کا ذکر مجھے زیادہ کرنا ہے لیکن کل وہ اسبغ ابن نباتا کی آخری بات ہے کہ وہ شخصیت ہے امام کا وہ چاہنے والا ہے مولا کائنات کا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابی ہے کہ آخری وقت میں صلوات بھیجا کہ جب آپ شہادت کے بعد اس آخری شب میں ہیں تو یہ وہ واحد یعنی اہل بیت کے علاوہ واحد اصحاب میں وہ شخص ہے جسے مولا سے ملنے کا شرف حاصل ہوا کیونکہ سب کو بھیج دیا تھا امام حسن مجتبیٰ نے واپس یہ بیٹھے رہے دروازے پہ تو امام نے آ کے بابا کی خدمت میں عرض کیا کہ سب چلے گئے مگر اسبغ نہیں جا رہے میں اسے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی کیفیت کے بارے میں بتائیں مگر اسبغ ابن نباتا جانے کو تیار نہیں ہے تو امام نے فرمایا کہ اسبغ کو بلا لو اب یہ وہ کیفیت ہے آپ کی کہ جب وہ بسترے شہادت پر ہیں اور اب آپ صبح بچھڑ رہے ہیں یہ رات آخری ہے تو اب بلائے اسبغ ابن نباتا کو اسبغ ابن نباتا داخل ہوئے اور امام کے قدموں سے لپٹ گئے کیفیت دیکھیے نا کہ چہرہ اب زرد ہو رہا ہے اور خون جسم کا ظاہر نکل چکا ہے تو قدموں پہ سر رکھ کے رونے لگے امام نے فرمایا کہ اسبغ ابھی رونے کا وقت نہیں ہے ابھی رو مت جو میں کہہ رہا ہوں وہ تحریر کرو جو میں کہہ رہا ہوں اب دیکھیے بچے بھی ہیں نا سب لیکن اسبغ ابن نباتا کو یہ شرف دیا کہ آخری حدیث رسول جو مولا کائنات کی زبان سے ادا ہوئی مولا کی زبان سے جو ادا ہوئی آخری حدیث رسول اس کو لکھنے کا شرف کسے حاصل ہے اسبغ ابن نباتا یہ وہ شخصیت آخری شخصیت جس نے آخری حدیث لکھی ہے مولا کائنات نے تحریر کی اسبغ کو کیوں تحریر کرائی بھائی اسی لیے نا تاکہ لوگوں تک پہنچا دو جہاں بھی جاؤ وہاں یہ میری یعنی یہ حدیث پہنچاؤ کہ مجھ سے نقل کرو کہ رسول نے مجھ سے کہا کہ لکھو وہ جہاں فوراً لکھنے بیٹھے جانتے ہیں کہ اب آخری حدیث ہے جو میں لکھ رہا ہوں مولا سے کہتے کہ ایک روز اللہ کے رسول نے مجھے طلب کیا اور حدیث کا جو متن ہے وہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور کا بھی وہ بستر علالت کا زمانہ ہے آخری وقت کا آپ نے کہتے ہیں فرماتے ہیں مولا کائنات کہ مجھے اللہ کے رسول نے طلب کیا اور طلب کرنے کے بعد کہا علی جاؤ مسجد میں ممبر پہ جاؤ اور میرا یہ فرمان سناؤ یعنی میرا یہ اعلان میرا یہ قول بتاؤ لوگوں کو کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو اس پر انبیاء اور رسول کی لعنت ہو اس پر اور میری بھی لعنت ہو اس پر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری بھی لعنت ہو اس پر اس شخص پر کہ جو اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور سے دے اپنی نسبت ایک اس کا ظاہری معنی ہے وہ بھی بتا دیں گے ابھی لیکن ابھی تو سن لیجیے جملہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائی گئی حدیث بہت قیمتی ہے یہ وہ آخری حدیث ہے جو مولا عارفان دنیا سے پردہ کر فرمانے سے پہلے تحریر کروا رہے ہیں اسبغ ابن نباتا کو یہ آخری حدیث رسول ہے فرماتے ہیں کہ جاؤ بتاؤ لوگوں کو کہ اللہ کی لعنت ہو اللہ کے مقرب فرشتوں کی لعنت ہو اس پر انبیاء رسول کی لعنت ہو اس پر میری بھی اس پر لعنت ہو جو اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی غیر سے دے اپنے مولا کے علاوہ کسی اور مولا کی طرف دعوت دے اور جس کی اجرت دینا ہے اس کو اجرت دینے کے بجائے اس پر ظلم کرے جاؤ لوگوں کو بتاؤ مولا عارفان آئے مسجد میں لوگوں کو جمع کیا ممبر پہ آپ جلوہ افروز ہوئے اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اللہ کی لعنت ہے, اللہ کے مقرب فرشتوں کی لعنت ہے, انبیاء اور رسول کی لعنت ہے, اور خود رسول کی بھی لعنت ہے اس شخص پر جو اپنی نسبت اس کو دے, اپنی نسبت اس سے دے کہ جو اس کا باپ ہے, اپنے باپ کے علاوہ کسی غیر سے اپنی نسبت دے, اپنے مولا کو چھوڑ کر کسی اور مولا کی طرف دعوت دے, اور جس کی اجرت دینا ہے یعنی اجیر, اس کے بجائے اجرت دینے کے کیا کرے, اس پر ظلم کرے. یہ حدیث پڑھی, حدیث رسول فرماتے کہ میں نیچے اترا ہے, مولا عرفان لکھوا رہے کہ میں نیچے اترا ہے, جب میں دروازے پر پہنچا تو ایک نام میں نہیں لینا چاہتا, وہ نام لیا مولا کائنات نے, کہ وہ سامنے آئے میرے اور آنے کے بعد کہا کہ یہ جو آپ نے بیان فرمائے مجمل ہے, ہماری تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا, اس کی تفسیر کیا, کہا کہ یہ بھی میں رسول سے پوچھ کے بتاؤں گا. مولا فرماتے کہ میں رسول سے پوچھ کر بتاؤں گا. آپ آئے حضور کی خدمت میں اور آنے کے بعد کیا میں نے سنا دیا ہے, لیکن یہ اعتراض آیا کہ جو مجمل بیان ہے ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, تو حضور نے کہا پھر جائیے اور اب اس کی تفسیر بتائیے, اور یہ جملہ بھی کہہ دیجئے کہ ہم جو بھی کہتے ہیں اس کی جو چیز بھی ہم سے تم تک آئے گی اس کی تعویل اور تفسیر بھی ہم جانتے ہیں, ہم تعویل بھی جانتے ہیں اور تفسیر بھی جانتے ہیں, تو جا کے بتائیے معنی, بتائیے علی اس کے معنی یہ ہیں. وہ جو پہلی بات کہی کہ لعنت ہو اس پر اللہ کی, فرشتوں کی, انبیاء کی اور میری بھی, جس نے اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو دی, بتا دیجئے کہ وہ میں ہوں, یعنی امت کا باپ کون ہوں, یعنی مولا کائنات, کہا کہ بتائیے اپنا, کہ اگر معنی سننا چاہتے ہو تو سنو, اس کا معنی یہ کہ وہ امت کا باپ میں ہوں, یعنی جس نے میرے علاوہ کسی کو نسبت دی کیا کیا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. پھر بتایا جس نے مولا کو, اپنے مولا کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف دعوت دی, تو بتا دیجیے کہ وہ مولا میں ہوں, امت کا باپ بھی میں ہوں, وہ مولا بھی میں ہوں, اور وہ اجیر بھی میں ہوں, جس کی اجرت دینا تم سب پر واجب ہے, یعنی ایسا نہ ہو کہ اجرت دینے کے بجائے اس پر ظلم کرو. یہ آخری حدیث جو مولا کائنات لکھوا رہے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ ایک تو ظاہری معنی بھی سمجھ لیجیے کہ جس نے اپنے آپ کو نسبت دی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور سے, وہ جو لوگ اپنی نسل بدل دیتے ہیں نا, شجرا بدل دیتے ہیں, اصل میں کیا کرتے ہیں, وہ اپنا باپ بدل دیتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ظاہری معنی بتا رہا ہوں, سید نہیں ہے بن گیا تو نہیں ہے, تو اپنا باپ بدل دیا کہ نہیں بدل دیا, یہ بتا رہے ہیں. جس نے ظلم کیا لعنت ہے اس کے اوپر, جس نے اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو دے دی, یہ آسان نہیں ہے اتنا اپنا شجرا بدل دینا. شجرا بدلنے والے اور ہوتے ہیں, خبردار ہوشیار رہا کرو, اپنے شجروں کو سنبھال سنبھال کے رکھا کرو. سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ ظاہری معنی ہے, لیکن باطنی تفسیر اور تعبیر حضور نے بتا دی کہ امت کا باپ علی ہے, تمہارا مولا علی ہے, وہ اجیر علی ہے, اس کی قدرت دینا, اس پر ظلم نہ کرنا. یہ ہے عباد بن تغلق. اور دوسری صفت کیا ہے؟ یہ معذرت, اسبق ابن نباتہ. اب آگے چلیے, اب آپ کو بتاتے ہیں, اب مولا کے اور شاگرد افقہ الناس مدینے میں, اب مدینے کے حوضے کا ذکر کر دیں, بہت سارے نام آج آپ کے سامنے لیتے چلے جائیں گے. ظالم ابن امرو, اب یہ زمانے جاہلیت کا نام ہے, کیا کریں یہی نام ہے, لیکن کنیت سے مشہور ہے. کنیت کیا ہے؟ ابو الاسود, ابو الاسود دوئلی, ابو الاسود دوئلی اسی کے نام سے جانے جاتے ہیں, لیکن اصلی نام جیسے میں نے جناب ابو ذر غفاری کا بتایا تھا, ان کا نام بھی بتا دیا, ان کا اصلی نام کیا ہے؟ ظالم ابن امرو. اب ظاہر زمانے جاہلیت کا نام, اس لیے معصومین بدل دیتے تھے نا, کنیتیں بدل دیتے تھے, نام بدل دیتے تھے, کہ اچھا بھائی اپنا نام یہ رکھ لو, یہ اچھا مانا ہے, اس کا ایسا مانا ہے. کئی خواتین کے نام بدلے حضور نے, مولا عارفان نے بھی بدلے, کئی مردوں کے نام بدلے, کئی غلاموں کے نام بدلے, تو ان کا بھی کیا کیا, ابو الاسود دوئلی کے نام سے یہ پہچانے لگے. یہ وہ فرد ابو الاسود دوئلی جسے امام نے خاص طور پہ نحو کا علم سکھایا. نحو کا علم یعنی عربی گرامر, وہ صرف و نحو جس کو کہتے ہیں نا, کہ کلام کی تین قسمیں, یا اس میں یا فعل ہے یا حرف ہے. خیر اس بحث میں جاؤں گا تو ویسے میرا خشک بیان ہوتا ہے اور آپ کے لیے مصیبت ہو جائے گی. خلاصہ اتنا ہے, کیوں سکھایا؟ یہ وہ پہلا فرد ہے. حجاج, حجاج روتے رہتے ہو, حجاج نے زیر زبر لگوا, حجاج لگائے گا اس کو, ایک آیت تو یاد نہیں تھی قرآن کریم میں, زیر زبر لگوائے گا وہ, عرب لگوائے گا حجاج. سارے یہی تمہیں ملتے ہیں جتنے بھی ہیں فارغ لوگ, فارغ کیا ظالم ترین لوگ, انہیں کو ہیرو بنا بنا کے پیش کر رہے ہو. اورنگزیب عالمگیر کو مفتی بنا دیا, حجاج کو عرب لگانے والا بنا دیا. جا پڑھو, اپنی کتابیں پڑھو, پوچھو نحو کا بانی کون ہے, عربی نحو کا بانی کون ہے, سب جا کے ختم ہو جائیں گے ابو الاسود دوئلی پہ, کہ پہلا نحوی جس نے کتاب النحو مرتب کی. نحو یعنی طریقہ, کیونکہ امام نے یہ لفظ استعمال کر دیا تھا نا کہ بہترین نحو ہے جس پہ تو چل رہا ہے, تو اس علم کا نام ہی نحو پڑ گیا, یعنی خود امام نے اس علم کا نام علم نحو رکھا. ابو الاسود دوئلی کو شاگردی میں لیا, خوب سکھایا, ایک اصول بتاتے تھے. پھر وہ آتا تھا سبق سناتا تھا، مولا میں یہ سمجھا، جو صحیح سمجھے ٹھیک ہے، نہیں سمجھے میں سمجھا رہا ہوں، یعنی شہ دیتے تھے، سارا کچھ نہیں بتاتے تھے کہ جاؤ میں نے پہلا سبق کیا دیا تھا، سنیے پہلا سبق کیا دیا، پہلا سبق ابو الاسود دہلوی کو یہ دے کے یاد رکھنا، کلام صرف تین قسم کا ہے، اس کے اوپر زیادہ نہیں ہے، یا اسم ہے یا فعل ہے یا حرف، اسم جو مسمی جس سے پہچانا جائے، فعل اسم کے حرکات کو بتاتا ہے، حرف ان دونوں کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے، نہ اسم ہے نہ فعل ہے، اب جاؤ اس پہ کام کرو، کچھ دن کے بعد مجھے آگے بتاؤ، اب کچھ دن کے بعد اس نے مولا کے الفاظ پہ جو جمع کیا تھا بنایا تھا، کہا کہ مولا میں یہ سمجھا یہ لایا ہوں، اور اس کو آگے بڑھایا، تو جتنے بھی علم نحو کے بانی ہیں یہ سب ختم ہوتے ہیں کہاں پہ جا کے، کہتے ہیں کہ بابا جو ہے نحو علم نحو کا بابا جو ہے وہ کون ہے، ابو الاسود دہلوی، تو یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، اللہ کے بندو تفسیر ختم کر رہے ہو عبداللہ ابن عباس پہ، حدیث ختم کر رہے ہو عبداللہ ابن مسعود پہ، اور جو بھی ہیں جتنے تو یہاں ختم، بھائی یہ بھی تو بتاؤ ان کا استاد کون ہے، ابو الاسود دہلوی کو تم نے مان لیا بابا نحو، ابو الاسود دہلوی نے کس سے سیکھا یہ تو بتاؤ، تو پھر چپ ہو جاتے ہیں، لیکن بعد لکھنے والوں نے، خیر لکھ رہے سب، لکھنے والوں کو تو معلوم ہی کہ کون ہے استاد، تو سب نے بتایا کہ ابو الاسود دہلوی مولا عارفان کا، مولا کائنات کا صحابی بھی تھا، اور یہ وہ پہلا فرد ہے جس نے مولا کائنات سے علم نحو سیکھا تھا، تم حجاج کو گھسیڑ کے لیا ہے بیچ میں، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، عالم بنایا عالم، کیا ضرورت تھی بنانے کی، کیوں سکھایا، جس میں جو صلاحیت دیکھی اس کو آگے بڑھایا، آئیے اب دوسرا نام لیتا ہوں، سعید ابن مسیب مخزومی، سعید ابن مسیب مخزومی مولا کائنات کا شاگرد، کتنا بڑا فقی کہ مدینے کے سات عظیم فقہا میں سے ایک، علامہ امین نے نام لکھا کہ سعید ابن مسیب مخزومی، یہ افقہ الناس تھا، یعنی سات فقہا کی مسندیں بھیجتی تھی مسجد نبوی میں، جن میں سے ایک تھا سعید ابن مسیب مخزومی، براہ راست مولا کا بھی شاگرد، امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی شاگرد، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، اللہ صلی اللہ محمد، آئیے اب ایک نام اور لیتا ہوں آپ کے ساتھ، افقہ الناس کا پھر دوسرا آدمی جسے لقب ملا، یہ کون ہے، قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، جناب قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، یعنی محمد ابن ابی بکر کے صاحبزادے قاسم، افقہ الناس، ایک مقدس ترین انسان، کس کا شاگرد، چوتھے امام کا، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد، صلوات علیہ محمد آل محمد پر، امام ان کو بھیجتے تھے کہاں، یہ مسجد نبوی میں آتے تھے، دو رکعت نماز پڑھی اور درس شروع، زوال سے ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے آ جاتے تھے، اور ہر قسم کے لوگ جمع ہوتے تھے، امام نے شاگرد جیسے تھے، خود تو مسند نہیں بچھا سکتے نا، بنی امیہ کے دور میں امام براہ راست نہیں تعلیم دے سکتے، شاگرد تیار کر کر کے مسجد نبوی میں امام کا درس نہیں شروع ہو سکتا تھا، لیکن قاسم ابن محمد ابن ابی بکر اتنا مقدس انسان تھا کہ ہر طبقہ اس کا احترام کرتا تھا، دو رکعت نماز پڑھتے تھے، درس شروع کر دیتے تھے، فقاہت کا درس، انہی لوگوں کی وجہ سے جو میں نے کل عرض کیا کہ عمر ابن عبدالعزیز جیسی، اور ایک نام اور لیتا ہوں آپ کے سامنے، سعید ابن عبد الملک ابن عبدالعزیز ابن مروان، ایک تو آپ نے میرے نام سے منہ سے کل سنا تھا نا، عمر ابن عبدالعزیز ابن مروان، اور ایک ہے عبد الملک ابن عزیز، یعنی عمر ابن عبدالعزیز کا سگا بھائی، اس کا بیٹا ہے سعید، سعید ابن عبد الملک ابن عبدالعزیز ابن مروان، یہ سعید ابن عبد الملک بھی چوتھے امام کا، پانچویں امام کا شاگرد، مسجد نبوی میں بیٹھتا ہے، درس دیتا ہے، قاسم، ایک اور ان کی خاصیت بتا دوں، قاسم ابن محمد ابن ابی بکر کی صاحبزادی ہے جناب میں فروا، جن سے عقد ہوا ہے پانچویں امام کا، یعنی چوتھے امام نے اپنے شاگرد کی بیٹی سے اپنے بیٹے کا عقد کیا، اور جناب پانچویں امام اور ام فروا کے، فروا بنت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، ان دونوں کے عقد کے نتیجے میں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، سمجھ میں آ گئی بات، سلسلہ سمجھ میں آ گیا، چھٹے امام کی والدہ کون ہے، فروا ابن بنت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، کیونکہ چوتھے امام نے پانچویں امام سے عقد کیا تھا قاسم کی صاحبزادی کا، اب یہ اتنا مقدس انسان ہے، آپ اندازہ کر لیجئے کہ جس کی صاحبزادی کو لیا ہے امام نے اپنے بیٹے کے لیے، بیٹی کی زوجیت میں، اس سے پھر ولادت ہوئی ہے، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی صلوات بھیجی امام آل محمد پر. یہ ایک ہوا. جلدی جلدی چل رہا ہوں, میں نے عرض کیا تھا کہ 10 منٹ پہلے لیٹ ہو گیا ہوں. میں ابھی آگے اور بھی بہت سارے نام آپ کو بتانے, اب تو براہ راست بتاؤں گا کہ کسے کہتے ہیں مجتہد, امام نے کیسے بنائے مجتہد. لیکن ایک نام سنیے, سعید ابن عبد الملک ابن عبد العزیز ابن مروان, چوتھے پانچویں امام کے شاگرد. بازار میں ایک دن پانچویں امام سے آمنا سامنا ہوا, دست بوسی کی رونے لگا, زار و قطار ہو رہا ہے. امام نے کہا کیا بات ہے, کیوں رو رہا ہے سعید؟ کہا کہ فرزند رسول بڑا بد نصیب ہوں. کہا کیوں بد نصیب ہے تھی؟ کہا اس لیے بد نصیب ہوں کہ میں قرآن میں جسے شجر خبیثہ کہا گیا ہے میرا تعلق اس خاندان سے. خود کہتا ہے, قرآن کا عالم ہے نا, جانتا ہے کہ شجر خبیثہ سے مراد کیا ہے. کہتے میں اس خاندان کا فرد ہوں بنی امیہ کا کہ جسے قرآن میں شجر خبیثہ کہا گیا ہے. امام مسکرائے, سر اٹھایا اس کا, ہاتھ میں روئے جا رہا تھا, سینے سے لگایا کہ تُسے کس نے کہا تو بنی امیہ سے؟ فَمَن تَبِعَنِ فَإِنَّهُ مِنِّي, جو بھی ہمارا اتباع کرے گا ہم میں سے ہوگا. صلوات بھیجی محمد آل محمد پر. فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي, جو ہمارا اتباع کرے گا وہ ہم میں سے ہی. تُسے کس نے کہا تو بنی امیہ سے؟ بتا دیا نا, اعلان کر دیا کہ انسان کا عمل کسی خاندان کا ہو, اگر عمل ایسا ہو جائے تو صرف سلمان نہیں, نامعلوم ہر زمانے میں کتنے سلمان ہوئے جنہیں اہل بیت نے اپنے گروہوں میں شامل کر لیا. کیا نہیں کیا؟ اگر وہ انہیں کے نام لینا شروع کرو تو انہیں میں بات ختم ہو جائے گی. صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر. آئیے اب آگے بڑھتے ہیں. ابان ابن تغلب بہت بڑا نام ہے, ابھی ان کا مناظرہ بھی بتا دیں گے آپ کو, کہاں وہ پورا مناظرہ تو نہیں پڑھ سکتے, اتنا تو وقت نہیں ہوگا آج, لیکن خلاصہ بتا دیں. ابان ابن تغلب چوتھے پانچویں چھٹے تینوں امام کے شاگرد ہیں. چوتھے امام سے درس لینا شروع کیا ہے, پانچویں امام سے اور چھٹے امام کے دور تک حیات ہیں, ضعیف ہو گئے. جانتے ہیں ان کے بارے میں امام نے کیا فرمایا؟ آئیے برسرے مطلب آ رہا ہوں, جو پانچ دن میں نے مقدمہ بنایا ہے نا, آج آپ کے حوالے کر رہا ہوں مطلب. ابان کو امام نے حکم دیا, یہ پہلا اجازہ باقاعدہ, ورنہ تو اجازہ رسول نے بھی دیے, علی نے بھی دیے, حسن نے بھی دیے, امام حسین نے بھی دیے علیہ السلام اجمعین, صلوۃ اللہ علیہ اجمعین, ان سب نے اجازے دیے. لیکن پہلا باقاعدہ اجازہ جو تاریخ میں ہوتے تھے کس کو دیا؟ چھٹے امام نے ابان بن تغلب کو. کیا کہہ کے دیا؟ اجلس فی مسجد المدینہ وافتن الناس, ابان جاؤ مسجد نبی میں بیٹھ جاؤ اور لوگوں کے لیے فتوے دو. کیا مطلب ہو فتوے دینے کا؟ کون دیتا ہے فتوے؟ کس کو حق ہے فتوا دینے کا؟ مجھے بھی نہیں ہے. ہے کسی کو حق؟ کس کو حق ہے؟ مجتہد کو حق ہے. مجتہد کے سوا کوئی فتوا نہیں دے سکتا. امام حکم دے کر بتا رہے کہ ہم نے اتنا تمہیں پڑھا دیا, اب جاؤ اتنے قابل ہو تم کے فتوا دو لوگوں کے لیے. تو جو امام اپنے سامنے اپنے شاگردوں کو فتوا دینے کا حکم دے رہا ہے, یہ تو نہیں کہا کہ ہر مسئلہ آ کے مجھ سے پوچھنا پھر فتوا دینا, نہیں, اصول بتا دیے. ابھی اس سے بڑی دلیل دیں گے, اطمینان رکھیے, ابھی مقدمہ بنایا ہے, اس سے بڑی دلیل لیں گے. اصول بتا دیا نا, افتن الناس, جاؤ لوگوں کے لیے فتوا دو. حالانکہ خود بھی مدینے میں, یہ تو دوسرے شہر کی بات ہی نہیں ہو رہی, مدینے کی بات ہو رہی ہے کہ جاؤ تیار ہو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ امام کے شاگرد کتنے قابل ہوا کرتے ہیں. نعرہ حیدری, آج جو آپ کو مطلب دینے جا رہا ہوں, خدا کرے اس کا آدھا بھی آپ کے ذہن میں رہ گیا, میرا مقصد پورا ہو جائے گا. یہ اشرا پڑھنے کا, یہ مجالس پڑھنے کا مقصد میرا پورا ہو جائے گا, آدھا بھی ذہن میں رہ جائے آپ کے. ضروری نہیں کہ لفظ بلفظ, لفظ بلفظ ہمیں نہیں یاد ہوتا, کسی کو بھی نہیں یاد ہوتا لفظ بلفظ, مطلب مفہوم ذہن میں رہ جائے. اسپیشلائزیشن ہوتا ہے نا, متخصص اسپیشلسٹ فلاں چیز کا, فلاں مضمون, فلاں مضمون, فلاں مضمون, فلاں مضمون, ایسا ہے نا. یہاں بھی ہوتا ہے, کالج یونیورسٹیز ہر جگہ, میڈیکل کالج جامع, اسپیشلائزیشن ہر چیز کا ہوتا ہے. اب آئیے امام نے کس طرح سے اپنے متخصص بنائے, किस तरह लोगों को हुक्म दिया, इनकी तरफ रुजू करो, इनकी तरफ रुजू करो, इस मसले में इसकी तरफ रुजू करो, इस मज़मून में इसकी तरफ रुजू करो। अब मैं दलील देने जा रहा हूँ। रिजाल कशी सबके यहाँ दोनों जगह मोतबर तरीन किताब है, उसमें छठे इमाम के शागिर्द हश्शाम इब्ने सालिम से, दो हैं हश्शाम नाम के शागिर्द, एक है हश्शाम इब्ने सालिम, एक है हश्शाम इब्ने हकम। अभी दोनों का जिक्र आ जाएगा, अभी आ जाएगा। मुझे मालूम है आप पे बहुत भारी पड़ रही, बहुत खुश्क मजलिस है, लेकिन फिर भी बुलंद आवाज से एक शर्मात इनायत फरमा दीजिए मोहम्मद आल मोहम्मद का। लेकिन सुन लीजिए, मसले के 5-6 दिन की मेहनत मेरी आज अभी तो रंग लाएगी। अब ये हश्शाम इब्ने सालिम से नकल कर रहे हैं रिजाल कशी में, इमाम की मजलिस, यानी मजलिस से मुराद दर्स की मजलिस, दर्स जारी था इमाम का, एक शख्स अजनबी आया, लग रहा था कि परदेसी, लेकिन हुलिये से लग रहा था कि आलिम है, जाहिल नहीं, पता चल जाता है ना। आप याद रखना, अपने बच्चों को भी सिखा दो कि जब इंसान बैठता है ना महफिल या मजलिस में, मालूम हो जाता है कि जाहिल है कि पढ़ा लिखा है, बैठने के अंदाज। कितने बच्चों को टोका करता हूँ कि खबरदार गरेबान खोल के मजलिस में नहीं बैठते, महफिल में नहीं बैठते, सड़क पर नहीं चलते। इससे ये मालूम होता है कि घर में कोई तरबियत का निज़ाम, घर में कोई तरबियत का निज़ाम नहीं है। खबरदार, ये खुला गरेबान ये शरीफों की अलामत नहीं होती, ना शरीफों के बच्चों की अलामत होती। बैठे हुए गरेबान खुले हुए यूँ मज़े से ऐसे बैठे हैं, पता नहीं क्या, नहीं ऐसा नहीं होता। तो मजलिस में जब इंसान बैठता है ना, अपनी पहचान कराता है, पता चल जाए, मालूम हो जाता है, इल्म हासिल हो जाता है कि पढ़े लिखे ख़ानदान का है। बाज़ औक़ात बिल्कुल इंसान बेचारा गुरबत की वजह से नहीं पढ़ पाता है ना, ऐसा होता है ना, नहीं पढ़ा, लेकिन उसके बावजूद खानदानी होने की बिना पे जानता है कि मजलिस में कैसे बैठना है, महफिल में कैसे बैठना है, उलमा की महफिल में कैसे बैठना है ना, सब जानते हैं ना। तो आलिम पहचान लिया जाता है, जब दाखिल होता है मजलिस में पहचान लिया जाता है, अपनी हरकत और सकना से पहचान लिया जाता है। आलिम और जाहिल की पहचान हो जाती है, फौरन हो जाती है। याद रखिएगा, आप भी पहचान सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। बस इमाम ने देखा, लोगों ने भी देखा कि हाँ हुलिये से आलिम लगता है। इमाम ने उसको अपना दर्स रोक दिया, आगे जगह दी, बाहर के लगते हैं। हाँ शाम से आया हूं, कोई हाजत है? कब हाजत यही है कि मैंने सुना है कि आप हर सवाल का जवाब दे देते हैं। जरा तंजिया लहजे में कहा, सुना मैंने यह है कि आपके पास सारे उलू में आप हर सवाल का जवाब दे देते, तो मैं आपसे बहस मुबाहसा करने आया हूं, मुनाजरा करने आया हूं। इमाम मुस्कुराए, कहा ठीक है, गुफ्तगू कर, मालूम हो जाएगा। किस बारे में गुफ्तगू करना चाहता है? कहा मैं हुरूफ मुकद्दा कुरान और हुरूफ मुकद्दात, और ये जो जेर जबर पेश है ना और सुकून, ये जो हरकात हैं, इनको कहा जाता है रफा नसब कसर और सुकून अरबी में, और फिर वो मनसूबों अलग हो, मरफू भी कहा जाता है, जम भी कहा जाता है, जम यानी मजमूम यानी पेश, जिसको पेश कहते हैं, वो अलग अलग। खैर ना अभी बहस उसमें नहीं पढ़ना चाहते, तो मैंने उर्दू में आपको बता दिया कि मैं आपसे जेर जबर पेश और सुकून के बारे में और हुरूफ मुकद्दात के बारे में बहस करना चाहता हूँ। आपने हमरान इब्न आयून, जो आपका शागिर्द है, हुमरान या हमरान जो भी है, इब्न आयून, ये चार भाई हैं, हमरान इब्न आयून, जरारा इब्न आयून, बुकैर इब्न आयून, अब्दुल रहमान इब्न आयून, चारों के चारों पांचवें और छठे इमाम के शागिर्द हैं। सलवात दे दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब सुनिए आप, तो इमाम ने कहा हमरान को, ये मेरे शागिर्द थे, हमरान से बहस कर ले इस मामले में, कुरान के उलूम के बारे में, हुरूफ मुकत्तात और ये जेर जबर पेश सुकून के बारे में, तवज्जो रखिएगा, इसे बहस कर ले। उसने कहा मैं आपसे मुआयसा करने आया हूँ, आपके शागिर्दों से मुआयसा करने नहीं आया, यानी इतना बड़ा काबिल ना, कहना मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कहा सुन, अगर तूने इस पे गलबा पा लिया, समझ मुझ पे गलबा पा लिया। एतिमाद तो देखिए आप मासूम का, आपने शागिर्द पे क्या फरमा रहे मासूम, कि अगर इस पे गलबा पा लिया तो समझ के मुझ पे गलबा पा लिया, तो कैसे शागिर्द होंगे इमाम के, यानी इमाम रुजू करवा रहे हैं, जरूरत नहीं मुझ तक बात में ना, पहले मेरे शागिर्दों से तो बात कर ले। सुन कितने एतिमाद से इमाम फरमा रहे हैं कि इस पे गलबा पा लिया, समझ मुझ पे गलबा पा लिया। अब उसके बाद कोई चारा ना रहा, वो सवाल करते करते थक गया, कहता बस अब मैं कर चुका सवाल। इमाम ने मुस्कुरा के कहा क्यों, कैसा पाया तूने, कैसा पाया हमरान को, हमरान इब्न आयून को कैसा पाया? कहता हाजिक पाया, हाजिक जानते नाम भी रखा जाता है, हाजिक यानी होशियार, बहुत ज्यादा होशियार और माहिर, मैंने इसको बहुत माहिर पाया, बहुत होशियार पाया, ये मर्द हाजिकी, ये तो मर्द हाजिकी है ये भाई, ये बहुत होशियार है। कहा जब ये कुछ सवाल करे कहा कर ले, हमरान से कहा भाई सवाल करो, तुम सवाल करो। वो एक दो तीन जितने सवाल के ऊपर जवाब देगा, भाई मेरे पास जवाब नहीं है। अच्छा ऐसा है कि मैं अरबियत के बारे में आपसे मुबाहसा करता हूँ, अरबियत के बारे में उसे मुबाहसा कर लेंगे। इमाम ने कहा अच्छा, अबान बिन तुगलक को हुक्म दिया, अबान तुम बात करो अरबियत के बारे में। कौन अबान? जिसके बारे में बता चुका कि इमाम ने पहला इजाजा दिया फतवा देने का, यानी सनद दी मुजतहिद होने की। समझ में आ रही है बात? सनद दी फतवा के, मुफ्ती कौन होता है? फतवा देने वाला कौन होता है? मुजतहिद होता है। इमाम खुद फरमाए जाओ फतवा दो बैठ के, यानी तुम इस लेवल पे अब आ गए, फतवा दो, लोगों को हिदायत करो, फतवा दिया करो, जाओ लोगों के मसाइल हल करो। वहीं मदीने में खुद भी है इमाम, यहाँ 1400 साल बाद कहता है मैं इमाम की तकलीद में हूँ। इमाम वहाँ अपनी ज़ाहरी हयात में तकलीद करवा रहा है अपने शागिर्दों की, ये यहाँ पे बैठ के। अजीब कहानी है लोगों की। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। खैर जनाब छोड़िए, फिर मैं हाशिए में पड़ जाऊंगा, असली बात रह जाएगी। हाशिया बड़ा लंबा हो जाता है। फिर एक और सलवात इनायत फरमा दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो अरबियत में बहस गया अबान, अरबियत में कहा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। कहा मैंने तुझे कहा ना, उसूल बता दिया कि इस पर गलबा, मुझ पर गलबा है। अगर तूने इसको हरा दिया तो समझ के मुझको हरा दिया कर। ठीक है भाई, अब थोड़ी देर बाद उसको अंदाजा हो गया कि मैं इसे नहीं जीत सकता। कर सवाल कर करके थक गया, नहीं भाई ये मुझसे बहुत आगे है। इब्ने तुगलक तू मुझसे आगे का, मैं सवाल करूंगा, सवाल कर या ना कर मैं तो हार गया, मैं तुझसे हार गया। फिर कहते कि अच्छा मैं फिक्र के बारे में, फिक्री मसाइल में बहुत ज्यादा जानता हूं, आइए मुझसे फिक्री मुनाजरा करें। इमाम ने मुस्कुरा के जरारा इब्ने आयन ने हमरान के भाई को, पहला हमरान था ना उसके भाई, जरा फिक्री मामला तो बैल करो। यानी हर मैदान में इमाम अलग अलग शागिर्द को भेज रहे हैं। समझ में आ रही है भाई बात? जानते हैं कि किसमें क्या सलाहियत है। तखस्सुस, इसे क्या कहते हैं? स्पेशलाइजेशन, तखस्सुस। इमाम जाते सब शागिर्द हैं, सबको इल्म हासिल है, लेकिन जानते हैं कि किस मैदान में किसकी सलाहियत ज्यादा है। इसको जाओ अच्छा जरारा इब्ने आयन, चलो तुम इससे बात करो। फिक्र में उसने उसको पछाड़ दिया। जब फिक्र में आ गया कहता अच्छा ऐसा है कि इल्म कलाम में मुझसे बात करें। जब इल्म कलाम की बात की, मोहम्मद इब्ने नौमान, चलो बात करो। कौन मोहम्मद इब्ने नौमान? मोमिने ताक, तारीख में मोमिने ताक। अक्सर नाम नहीं जानते लोग असल नाम के, अब मोमिने ताक काफी है, ना भी जाने कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको नाम बता रहा हूँ, मोहम्मद इब्ने नौमान मोमिने ताक। ताक समझ गया? काफ वाला ताक, काफ पैन वाला, ये बताना पड़ता है। वरना आजकल लोग कहते हैं डंडी वाला काफ और दो नुक्ते वाला काफ है, दोनों काफ। अपने बच्चों की जबान बचाओ, समझ गए? हमें टोकते थे बड़े, जब छोटे थे जब ही काफ दुरुस्त करा दिया था, अभी इतने बड़े हो गए नोहे पढ़ रहा है, मरसिया पढ़ रहा है, अहले जबान का बच्चा है और काफ को काफ पढ़ जा रहा है। कमरे बनिया हजीम, कमरे बनिया हजीम, कमरे बनिया, क्या बकवास है ये? कौन सिखाएगा इनको उर्दू? स्कूलों में सिखाएंगे? स्कूल में पढ़ाने वाले को नहीं आती, बच्चे को क्या पढ़ाएगा वो उर्दू? तो अपने घरों में अल्लाह के बंदो अपनी जबान की हिफाजत करो। जो अहले जबान नहीं उनसे शिकायत थोड़ी है भाई, ठीक है उनकी जबान नहीं, उनको वो नहीं कह सकते काफ, वो अगर काफ कहें तो मजबूरी है, उनका तो मजाक उड़ा देते हैं। अब आपके बच्चों का क्या हाल हो गया? काफ काफ में तमीज नहीं है बच्चों को, ऐसा नहीं होना चाहिए। जे और शे में तमीज नहीं है, जे से भी वो ही लफ्ज है, और जालाबारी में जालाबारी क्या होता है? शालाबारी होता है। उर्दू सिखाई जाती थी, हमें पढ़ाई जाती थी जनाब, डंडे मारते थे उस्ताद, सीधा सीधा बोलो, शे को शे कहो, जे को जे कहो, जाल को जाल कहो, जात को जात कहो। हर लफ्ज अलग अलग अपने वो रखता है मानी, यानी मखरज अलग रखता है। तो लिहाजा आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि काफ काफ संभालिए बच्चों का। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। मोमिन ताक यानी किसी भी मैदान में ताक होना, माहिर होना, आखिरी हद तक जाना, उसे कहते हैं ताक होना। इस फन में ताक है, ये मतलब शमशीरदनी में ताक है, ये खत्ताती में ताक है। इसलिए तशरीह कर रहा हूँ कि ये लफ्ज जहन में बैठा रह जाए, कहीं पढ़े तो याद रह जाए, बच्चों की भी समझ में आ जाए कि ताक का क्या माना है। एक ताक का माना क्या है? ताक जिसमें चराग रखा जाता है ना, ये भी उर्दू है पुरानी। काश बच्चों को सब सिखा दिया जाए। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो ये कौन है? मोहम्मद इब्ने नौमान मोमिने ताक का। चलो बात करो इल्मे कलाम में इससे। मोमिने ताक ने उसको पछाड़ दिया थोड़ी देर में, जरा फारिग हो गया वो मोमिने ताक। कहा कि अच्छा अभी दो तीन मजमून और बचे हैं मेरे पास, अभी अब क्या बचा है तेरे पास? इस्तितात, استطاعت کے موضوع پہ ویسے بڑا دل چاہ رہا ہے کہ ان میں سے الگ الگ موضوع کی تھوڑی تشریح کروں لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، چلیے جتنا ذہن میں رہ جائے آپ کے، استطاعت کے موضوع پہ، استطاعت کی بات آئی، اپنے شاگرد حمزہ ابن محمد تیار کو کہا حمزہ چلو اس سے بات کرو، کہا حضور میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں، کہا بھائی میں کہہ رہا ہوں نا تجھ سے ان میں سے جس پر بھی غلبہ پائے گا مجھ پہ غلبہ پا لیا، تو نے مجھ پہ غلبہ پا لیا، استطاعت پہ بات کی، تھوڑی دیر میں چھٹی ہو گئی اس کی، پھر آخر میں کہتا ابھی دو علم میرے پاس بچے ہیں جن کا میں بہت ماہر ہوں، ان میں میں آج تک کسی سے نہیں ہارا، چلو بھائی کون سا علم؟ کہ ایک توحید کا علم، میں توحید پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ ایک، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، میرے لیے اللہ کافی، اتنی توحید آتی ہے لوگوں کو، اس کے بعد کچھ نہیں پتا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، سمجھ گیا؟ یہاں آپ سے شروع ہوتی ہے ان کی توحید، یہی پہ ختم ہو جاتی ہے، رکشوں کے پیچھے، بس کے پیچھے، ٹرک کے پیچھے ختم ہو جاتی ہے، میرے لیے اللہ کافی، اب پتہ چل رہا ہے مار لگ رہی ہے، ساری دنیا کے پیچھے دوڑتے پھر رہے بچاؤ بچاؤ بچاؤ، کیوں اللہ کافی نہیں ہے، لگ رہی ہے نا پٹائی، سانپ سونگا ہوا ہے، نیند اڑی ہوئی ہے، سراسیما ہو کے بھاگ رہے ہیں، وہ چھوٹے والے تو ویسے ہی بھاگ رہے ہیں، اس کے نا اڑوسی پڑوسی ان کا بھی دم نکلا رہا ہے کہ یہ ہوا کیا، ابھی کچھ نہیں ہوا، یہ ناچیز جانتے ہیں آپ میں سے سینکڑوں لوگ جانتے ہیں، پچھلے سال انہوں نے کہا تھا نا کہ بس انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں، اطمینان رکھو آل سعود کا کریا کرم ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ، یہ بنے لاسٹ، یا علی یا علی یا علی یا علی مدد، میرا لاسٹ کیا پوری دنیا میں آگے لگوائی ہیں تم نے، فرقے واریت پھیلائی، شہروں کو تباہ کرایا، شام کو اجاڑا، پاکستان کی گلیوں میں فرقے وارانہ ہاتھ پھیلائی، یمن کو تباہ کیا، لبنان کو تباہ کیا، عراق کو تباہ کیا، اب فائر بیک ہو رہا ہے، اب سنبھالو فائر بیک، اب تمہاری باری ہے، جو بھی ڈھیل دیتا ہے، 100 سال ہو گئے تمہارے بنی امیہ کے، 92-93 سال تھے نا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے پورے ہو گئے تمہارے، پورے ہو گئے 1000 مہینے، بنی امیہ کے بھی 1000 مہینے تھے، اس کے بعد ان کا زوال شروع ہوا، 2-4 سال 10 سال میں فنش ہو گئے، تمہیں بھی وہ پوری ہو گئے 1000 مہینے، تمہارے عروج کے ختم ہو گئے 1000 مہینے، بس 93 سال ہو گئے، 26 میں آئے تھے نا تم، 19 ہے، پورے 1000 مہینے ہو گئے، اور 1000 مہینے کے بعد زوال شروع ہو گیا تمہارا، اطمینان رکھو، اختتام کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، کسی مولوی کا وعدہ نہیں ہے بھائی، اللہ کا وعدہ ہے، ظالموں کو اپنے انجام تک پہنچنا ہے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب یہ سن کرنے والے دیکھ لیں گے کہ کیسے بدترین ٹھکانے میں ان کو پلٹایا جانے والا ہے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، بات ہوئی، چلیے بتا رہا تھا توحید کہاں سے شروع ہو کے کہاں ختم ہوتی ہے، کہ توحید میں بہت جانتا ہوں، تو مجھے یہی ذہن میں آیا کہ یہی جانتا ہوگا کہ میرے لیے اللہ کافی، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، اللہ کے سوا کسی کو پکارا مدد کے لیے شرک ہے، یا اللہ کہنا، یا اللہ کے سوا کسی کے ساتھ بھی یا لگایا کیا ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا، یا محمد بھی نہیں کہنا، بدبخت کو قرآن میں بھی نہیں نظر آتا جہاں اللہ خود کہہ رہا ہے یا ایوہ الرسول یا ایوہ النبی, یہ آپ کو دے رہا ہوں دلیل. وہ کہتا ہے یا محمد بھی نہ کہو, یا محمد سے مسئلہ نہیں ہے, یا علی سے مسئلہ ہے. لہذا کہنا پڑتا ہے کہ یا محمد بھی نہ کہو, یا رسول اللہ بھی نہ کہو. تو قرآن میں جو اللہ پکار رہا ہے یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول, یعنی سنت الہی ہوئی کہ نہیں ہوئی یا رسول اللہ کہنا. تو جب ایک مولا کو پکارا جا سکتا ہے تو جس کو وہ مولا بنا کے جا رہا ہے اسے کیوں نہیں پکارا جا سکتا؟ سلوات دے دیجیے محمد آل محمد پر. ایسے ہی ہے نا, مولا کو پکارا جا رہا ہے نا بھائی, ایسے پکارا جائے گا مولا کو. آئیے اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں. توحید پر بات کرنا چاہتا ہوں, توحید پہ میری بڑی علم ہے, ساری بس ٹرک رکشے سب میں نے پڑھے ہوئے. لہٰذا توحید پہ مجھ سے جو بات کرے آج, اچھا 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 توحید پہ بات کرے. حشام ابن سالم جس سے یہ روایت ہے, چلو حشام اسے بحث کرو توحید کے بارے میں. تھوڑی دیر میں اس کو معلوم ہو گیا کہ توحید کیا ہے, جیسے میں نے ابھی بتایا. تھوڑی دیر میں معلوم ہو گیا, کہتا بھائی میں ہار گیا. اب آخری بات بجی, کہنے ایک چیز میں نے بہت پڑھی ہے شام میں, امامت. امامت اور خلافت دو مکتب چل رہے تھے نا, تو اس کے اگینسٹ میں بہت جانتا تھا کہ اس پہ بات کروں گا. تو اب اس پہ جب بات آئی تو ایک اور بھی مناظرہ پڑھ دیں گے آپ کے سامنے, وہ بھی تھوڑا مختصر دو چار, لیکن پہلے یہ سن لیجئے. اب حشام جوان ترین شاگرد امام کا, حشام ابن حکم, یہ تو حشام ابن سالم تھا نا, دو میں نے بتایا نا حشام نام کے, یہ حشام ابن حکم. حشام ابن حکم کو حکم دیا جاؤ اسے امامت کے بارے میں, کہا بچہ ہے, جوان تھے نا 19-20 سال کے, اور وہ تھا 60 سال کا بڈھا. ارے میں اتنا بڑا عالم اور یہ جوان تھا, اس سے بات کر لے, اسے جیت گیا مجھ سے جیت گیا, اس پہ غلبہ پا گیا مجھ پہ غلبہ پا گیا, بات ختم ہو گئی. امامت کے بارے میں بھی بتا دوں حشام تھا کیا. حشام ابن حکم جوان, جوان یعنی امام نے بتایا کہ صلاحیت ہے, مجتہد بننے کی صلاحیت ہے. کوئی 60 سال میں بنتا ہے, کوئی 70 سال میں بنتا ہے, کوئی آیت اللہ باقر صدر کی طرح 23-24 سال میں بن جاتا ہے, کوئی علامہ ہلی کی طرح 11 سال کی عمر میں بھی بن سکتا ہے. کہتا ہے فرزند رسول, اب ایک دم آ گیا ادب کے دائرے میں, فرزند رسول میری سمجھ میں آ گیا, جو آپ کی نشست میں بیٹھے گا آپ کی شاگردی اختیار کرے گا اسی کو کوئی نہیں ہرا سکتا, چلے جائے کہ آپ کو. تجھے اندازہ ہو گیا, اب بیٹھ, اب میری بات سن, بیٹھ جا. اور پھر اسے سمجھایا کہ اس میں حشام ابن حکم بالکل صحیح گیا, کون کون صحیح گیا, اور دو تین کے نام لیے. کہا کہ ان لوگوں نے تجھے مغالطے میں ڈال کے مغلوب کیا لیکن تجھے معلوم نہیں ہوا, کیونکہ ان کا علم زیادہ تھا, علم زیادہ تھا, انہیں تجھے مغالطے میں ڈالا اور تجھے ہرا دیا. لیکن سن اصل بات کیا ہے, اللہ نے, اب امام فرما رہے بٹھا دیا اس کو, اللہ نے ایک مشت حق ایک مشت باطل ان دونوں کو ملا دیا, حق اور باطل کو ملا دیا, اور اس کے ذریعے سے انسانوں کو امتحان میں ڈال دیا. اور اس حق اور باطل کی تمیز کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا, رسولوں کو بھیجا, اور انبیاء اور رسولوں نے اپنے اوصیاء کو یہ تعلیم دی کہ جب لوگوں کو بتاؤ تو کیسے بتاؤ, حق کا معیار کیا ہے, باطل کا معیار کیا ہے. کیوں کہ اگر اللہ حق کو بھی اپنی حد میں رکھتا, باطل کو بھی اپنی حد میں رکھتا, تو پھر کسی کے لیے کوئی نبی بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. سب کو حق بھی معلوم ہوتا, سب کو باطل بھی معلوم ہوتا, نہ کوئی نبی آتا, نہ کوئی رسول, نہ ائمہ کی, نہ اماموں کی کسی کی ضرورت نہیں تھی. اللہ نے اسی لیے ملایا تاکہ ان دونوں کے درمیان میں ائمہ طاہرین اور انبیاء یہ ایک واسطہ بنے, ایک وسیلہ بنے, اور اس وسیلے کے ذریعے سے لوگوں کا امتحان میں ڈالا جائے. یہ نبی معیار دے گا, یہ وسیع معیار دے گا, امام معیار دے گا. جو اس معیار کو سمجھے گا وہ حق کو سمجھ لے گا, جو نہیں سمجھنا چاہے گا وہ نہیں سمجھے گا. بس اب سمجھ میں آئی بات کہ اللہ کے رسول نے بھی ایک معیار دیا تھا کہ نہیں دیا تھا, میزان دی تھی کہ نہیں دی تھی, حق اور باطل کی، کہ جب کچھ سمجھ میں نہیں آئے، ہوتا ہے نا، آج بھی ہوتا ہے کہ انسان بیچ میں پریشان ہوتا ہے کدھر جاؤں کہاں جاؤں، یہ کہہ رہا ہے اس مسجد اس میں جاتا ہوں وہ کہتا ہے، اس مسجد میں جاتا ہوں وہ کہتا ہے، تیسری مسجد اس میں جاتا ہوں، نہیں باپ، تو کوئی ایک معیار ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے معیار؟ تو اس زمانے میں معیار کیا تھا؟ صحابہ کے لیے معیار کیا تھا؟ علی عمر حق والحق علی، جدھر جدھر علی جائے گا حق ادھر ادھر چلا جائے گا۔ مکمل کر دوں پھر آج کا بتا دیں گے حق اور معیار، آج کا بتا دیں گے نا آج کا حق اور باطل کا معیار، کہ آج کدھر جانا ہے بھائی، اتنی ساری باتیں ہو رہی ہیں، اتنی ساری آوازیں آ رہی ہیں، ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی اتنی ساری آوازیں میرے کانوں میں ٹکرا رہی ہیں، پہچانوں کیسے؟ پہلے ایک اصول تو بناؤ، یہ تو طے ہے نا کہ باطل ہو اور حق نہ ہو، ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہو سکتا نا، حق ہے نا بھائی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اور بات ٹھیک ہے نا، لیکن ہے تو صحیح نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ باطل ہو اور حق نہ ہو، تو جب حق ہے تو کوئی تو معیار ہوگا، کوئی معیار بھی ہوگا اس کا، وہ معیار ہمیں سمجھنا ہے نا کہ معیار کیا ہے حق کو پہچاننے کا۔ لیکن پہلے والی بات مکمل کروں، میں نے سات فقہا کے نام لیے، سات، ویسے تو بہت ساروں کے نام لیے، لیکن اس مناظرے میں سات نے حصہ لیا، امام کے شاگردوں نے، الگ الگ علم کے، الگ الگ میدان کے، سارے علم سب کے پاس تھے، لیکن امام جانتے تھے کہ کس کی اسپیشلٹی کیا ہے۔ ہر امام نے خود بات کیوں نہیں کی؟ قیامت تک دلیل دینے کے لیے کہ میں اسی لیے تو پڑھا رہا ہوں تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ میرا شاگرد جہاں بھی جائے اس کا اتباع کرنا، کروایا نا، اپنے سامنے اتباع کروایا، اپنے سامنے ان کے اجتہاد کا اعلان کیا، اپنے سامنے ان کے فقی ہونے کا اعلان کیا، امام نے اپنے سامنے ان کے فقاہت کا اعلان کر رہا ہے اللہ کا، یعنی فرزند رسول، ایک سلوات میری محمد آل محمد پر، ہر زمانے میں محتاج رہو گے نا، ہر زمانہ محتاج ہے عالم کا، فقی کا، اس لیے امام اپنے سامنے فقی بنا رہا ہے۔ اور کتنی بڑی تعداد ہے، سن لیجئے نام، جس نے جتنے لکھے اس نے نام بھی لکھے، شیخ طوسی نے 3000 سے زیادہ، اور سب کے نام، کسی نے 4000 شاگرد لکھے چھٹے امام کے، سب کے نام، میں تو آپ کے سامنے نام چند لے، ایک درجن بھی نہیں ہوئے ابھی، تو اور بھی مجھے نام لینے، کل پرسوں، سمجھ میں آ رہی بات، ہر ایک کا الگ الگ میدان، ہر ایک کا کیوں بنایا ہر میدان، مثال قائم کی نا آپ کے لیے، ہمارے لیے، قیامت تک کے لیے، کہ علم طاہرین کا کام لوگوں کی صلاحیتوں کو ابھارنا ہے، علمی صلاحیتوں کو ابھارنا ہے، اسی لیے علوم آل اہل بیت کے وارث قرار پائے نا آپ، علوم اہل بیت کے وارث، خدا کے بندوں، اب اس علم کے دشمن بن جاؤ، امام خود کہہ رہا ہے ان کے پیچھے آؤ، ان کے پیچھے آؤ، اس کے پیچھے، سامنے بیٹھ کر اچھے سے بات کر لو، ہمارے میرے عالم سے جس کو میں نے علم دیا ہے اسے بات کر لو، اسے جیت گیا سمجھو اسے جیت گیا، اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کسی کے، کہ 4000 شاگرد کیوں بنائے، تاکہ سارے عالم میں پھیل جاؤ، سب جگہ چلے جاؤ، بھائی اصطلاحات بدلتی ہے نا، جیسے فقہ جعفریہ، کیا اس سے پہلے فقہ جعفریہ تھی کیا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پہلے صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، کچھ اصطلاحات ہیں بھائی زمانے کے حساب سے بدلتی ہیں، جیسے فقہ جعفری ہو گئی، آپ کیوں فقہ علوی کیوں نہیں ہے بھائی، فقہ حیدری کیوں نہیں ہے، فقہ حسینی کیوں نہیں ہے، فقہ محمدی، وہی ہے نا ساری فقہ، لیکن کیونکہ امام کے زمانے میں یہ مباحث و مناظروں کے میدان کھلے، تو جو بھی شکست کھا کے جاتا تھا یا جو سنتا تھا تو وہ قال جعفر صادق، پھر اس کے بعد وہ جعفری یہ کہتے ہیں، اچھا مالکی یہ کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں، جعفری یہ کہتے ہیں، وہ عرف عام میں پھر کیا ہوا، آپ کیا مشہور ہو گئے، جعفری مشہور ہو گئے، فقہ جعفری کے چلنے والے، حالانکہ اس سے پہلے کہ فقہ جعفری تھی کیا، آپ کو کہ صاحب ہم تو نہیں مانتے فقہ جعفری کو، کیوں رسول کے زمانے میں کب تھی، مولا کے زمانے، بھائی شیو سوال کرو نا، مولا کے زمانے میں کب تھی، امام حسن کے زمانے میں کب تھی، امام حسین کے زمانے میں کب تھی، صلوات اللہ علیہ اجمعین، ایک بار میں سب کے لیے کہہ دیا صلوات دے دیے محمد آل محمد پر، عجیب ہے بھائی، بھائی زمانہ بڑھتا گیا، آپ سنیے یہ کیا ہے اصول اربع میاں، کیا ہے یہ اصول اربع میاں، 400 اصول امام جعفر صادق علیہ السلام دے کر جا رہے ہیں صلوات علی محمد آل محمد پر، اصول اربع بیا چار سو اصول کیوں اصول دیئے؟ اسی لیے اصول دیئے کہ مسائل بدلتے جائیں گے زمانے کے ساتھ ساتھ, تو ہر زمانے میں جب مسئلے بدلیں گے حل چاہیے نہیں چاہیے, تو ان کے لیے اصول دے کر گیا امام, ان میں اصول کی بنیاد ڈال کے جا رہا جو آج تک موجود ہے. اب جس کو کچھ بھی نہیں پتا وہ بھی شور کر رہا تھا میں اخباری ہوں اصولی نہیں ہوں, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اصولی کیسے کہتے ہیں اخباری کیسے کہتے ہیں. صلوات میری محمد آل محمد پر. خدا کے بندوں وہ بڑی لمبی چوڑی بحث ہے, ہمارے بھی کچھ علماء ہیں اخباری لیکن ہم جانتے ہیں وہ کتنے مقدس ہیں کتنے بڑے ہیں, لیکن ان کی بحث الگ ہے. یہ عام آدمی تھوڑی گلی میں کوچوں میں پھرنے والے کہ اپنے آپ کو فیشن میں کہتا رہے میں اخباری ہوں, میں تقلید نہیں کرتا. خدا کے بندو وہ جو علماء تھے نا ہماری وہ بھی تقلید کرتے تھے, آپ کو یہی نہیں معلوم ہے, آپ کو یہی نہیں معلوم وہ اختلاف کیا تھا, وہ الگ تھا. کیونکہ جب یہ عباسیوں کا دور ختم ہو رہا تھا, غیبت کبرا کا دور شروع ہوا تھا, اس زمانے میں کچھ وقفے کے لیے 100 سال کے لیے علامہ ہلی سے پہلے پہلے, جو ہی علامہ ہلی نے اور شیخ طوسی نے, یہ شیخ ابو جعفر طوسی نے اجتہاد کا باب کھولا, شیعوں کے مسائل صرف حل نہیں ہوئے. آپ کو ایک اور تاریخی بات بتاؤں, ٹھیک ہے امام کا مدرسہ تھا, پانچویں امام کا تھا, چھٹے امام کا تھا, اس کے بعد گیپ آیا, ٹھیک ہے نا, گیپ آیا, باقاعدہ پہلا مدرسہ پورے عالم اسلام میں کسی بھی مکتب کا نہیں بنا. سال بتا رہا ہوں آپ کو, ہجری 369 میں حوضہ علمیہ کی بنیاد ڈالی گئی. کہاں؟ یہ کاظمیہ, جہاں جاتے کاظمین, پہلا مدرسہ شیعوں کا قائم ہوا. اس کے 100 سال کے بعد ہجری 469 میں وہ جو درس نظامی چلتا ہے, اس کے بتا رہا ہوں ریکارڈ ہوئی ہے میری بات, میرے بھائی بھی جانتے ہیں جو میں تاریخ بتا رہا ہوں. پہلا انٹر مدرسہ کب بنا؟ ہمارے مدرسے کے پورے 100 سال بعد. یعنی اتنا آگے جا چکے تھے علمی میدان میں شیعہ کہ اتنا بڑا حوض علمیہ قائم ہو چکا تھا جو پورے عالم اسلام کی رہنمائی کر رہا تھا. اس کے بعد وہ نظام الملک طوسی نے جامع نظامیہ قائم کیا ہجری 469 میں, اس لیے وہ درس نظامی کہلاتا ہے, آج تک درس نظامی وہاں پر کہلاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کتنا آگے جا چکا تھا تشیع, اتنا آگے لے کر جا چکے تھے ہمارے علماء, وہاں تک لے کے جا رہے, کسی کا مدرسہ نہیں تھا اتنا بڑا جامعہ جتنا بڑا جامعہ. کیوں؟ جانتے تھے کہ سنت ہے, پانچ امام کو جیسی موقع ملا پہلے مدرسہ بنایا اور چھٹے امام نے اسی مدرسے کو یونیورسٹی بنایا. سلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. بس ختم کر دیا میں نے آپ کی زحمتوں کو, آنے کے بھی کچھ مطلب رہ گئے تھے لیکن بتا دیا. اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ آج براہ راست میں نے بتا دیا کہ ایم اے تحریر نے کیسے کیسے شاگرد بنائے. بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی بھائی, اتنے بڑے بڑے شاگرد نہیں, کتابیں لکھے گئے موضوعات میں تفاصیل شاگردوں کی, لکھواتے تھے امام بھائی لکھو اپنے نام میں, لکھو کیا سمجھا تم نے مجھ سے, لکھو. وہ اصول اربع میں آج تک چل رہے ہیں, اصول دے کے گئے. کیا اصول کا مطلب ہے سنیے, اب یہ بات کہاں تک جاتی ہے. مولا کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کا رسول مجھے علم کا ایک باب تعلیم دیتا تھا, ایک باب, میں ہزار باب خود کھول لیتا تھا. ہزار نہیں, میرا مولا 100,000 بھی کھول سکتا, یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے ہزار کہہ دیا کہ اللہ کا رسول ایک باب تعلیم دیتا تھا علم کا, میں 1,000 باب کھول لیتا تھا. کیا مطلب؟ اصول اصول اصول, یعنی ایک فارمولا. دیکھیں نا, آپ سب ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں اسکول کالج کے, میں تو ایسی جاہل سا آدمی ہوں, 2-4 سال چند سال حوضے میں پڑھاؤں یہ تو مجھے پتہ نہیں, لیکن میں اتنا جانتا ہوں میتھمیٹک کے بارے میں کہ وہ فارمولا سکھاتا ہے. استاد کوئی 1.5 لاکھ سوال آپ کو تھوڑی سکھاتا ہے, 1.5 لاکھ سوال کے جواب سکھاتا ہے کیا ہے؟ اگر امتحان میں آپ سر پکڑے بیٹھے ہوں لو بھائی یہ سوال کا جواب تو وہ بتا ہی نہیں تھا استاد نے, سوال تو یہ آ گیا, پڑھایا تو کچھ اور تھا سوال نہیں. شاگرد جانتا ہے کہ استاد کا کام ہے فارمولے بتانا, ایسے ہی ہے نا. اب ذہین شاگرد ہوگا تو فارمولا اس کو یاد ہے. اب سوال ایک نہیں 1,000 آ جائیں بلکہ اور اس میں آگے چیزیں شاخیں نکالتا چلا جائے گا. صحیح شاگرد سمجھ میں آ رہی ہے نا ہماری بات؟ بالکل آسان سی بات, کیمسٹری اور فزکس تو ہر جگہ فارمولے بتائے جاتے ہیں نا, اس سے پھر جتنا ذہین ہوگا, جیسے آج کے دور میں گزرا وہ اتنا بڑا سائنسدان اسٹیفن, ڈاکٹر اسٹیفن ہاکنگ کتنا بڑا سائنسدان گزرا بھائی, ہم اس کے قائل ہیں. سائنس کو کون بے وقوف ہے جو قائل نہیں ہوگا, قائل ہیں. اور میں نے تو اس کی پوری تحقیق بھی جمع کر کے رکھی کیونکہ میرے بڑے کام کی مجلس میں مجھے بڑی کام آتی ہے, یہ بلیک ہول وغیرہ کی جو اس نے ساری تھیوری پیش کی ہے اور پریکٹیکل میں اس کی تصویر بھی آ گئی. خیر ابھی وقت نہیں ہے, ابھی میں آپ کو اس کا وقت نہیں لینا چاہتا, لیکن بھائی ہے نا علم ہے. اس صدی کا کیا بلکہ میں بعد لوگوں کی نظروں میں تو گزشتہ 7-8 صدی میں اس سے بڑا سائنسدان ہی نہیں گزر, اس کا بھی انتقال ہوا ہے مرائے کچھ عرصے پہلے, ڈاکٹر اسٹیفن ہاکنگ. خیر ایک سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو اس نے کیا کیا, یہ کوئی نئی تحقیق لائے؟ نہیں, وہی پرانے سائنسدانوں کے فارمولے ہیں. ان کو آگے بڑھاتا رہا, آگے بڑھاتا رہا, آگے بڑھاتا رہا, کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ امام نے اصول دے دیے 400 اصول اربعہ میں. اب قیامت تک تم بے فکر ہو جاؤ, جو بھی مسئلہ آئے گا ان اصولوں پہ پرکھنا. یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے فتوا نہیں لیتا, فقیر کی جوانی کب آتی ہے جب اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں, پوری زندگی خوف کر دیتا ہے اپنی, جب جا کے فتوا دینے کے قابل ہوتا ہے. کیوں؟ جانتا ہے کہ پورے تشیع مانے یا نہ مانے, پورے اسلام کی بقا میرے فتوے پہ ہوگی. تو ایسے نہیں بن جاتا فقیر. تو وہ اصول ہے نا امام کے دیوے. تو آج بھی یہ فقاہت جس سے ڈرا ہوا ہے سامراج, کیونکہ چوٹ کس نے ماری ہے؟ اسی فقاہت میں تو ماری ہے, انہی فتووں میں تو ماری ہے چوٹ. کہ ایک فقی فقی ایک فتوا دیتا ہے, ان کا دم نکل جاتا ہے. یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ؟ اور تدبر دیکھیے آپ, تدبر. جو سامراج کا ساتھ دیتے رہے, آج سامراج ان کا ساتھ نہیں دے رہا, نہیں دے رہا. ان کو اپنی فکر پڑے گی, تمہارے چکر میں کون آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا. ہم بھی وہ بد نصیب قوم ہیں, ان کا ساتھ دیتے رہے جو ہر برے وقت میں ہمارے ساتھ چھوڑتے رہے. آپ بھی ساتھ چھوڑیں گے, آج ہم کہیں بھی نہیں کھڑے ہوئے. اتنی بڑی قوم, اتنی بڑی آدمی طاقت تنہا کھڑی ہے, کوئی ساتھ دینے ہو. اور بہترین قوم یہ بھی بتا دوں, دنیا کی بہترین قوم ہے ہماری پاکستانی, بہترین. لیکن ہم حکمرانوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں, ان لٹیرے حکمرانوں کے چور ڈاکو اسمگلر کمینے بست. کہاں سے لفظ لاؤں میں ان کے لیے مذمت کے؟ ہم ان کے ڈسے ہوئے, ان کے مارے ہوئے لوگ ہیں. ورنہ دنیا کی بہترین قوم ایسی قوم نہیں ہے. کیا بتائیں آپ کو, کیا جگر کس طرح چلے دیکھتے ہیں تو اپنی تو مائگی کا احساس ہوتا. اور وہ کہاں پہنچ گئے؟ دنیا, آدھی دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہے. کھڑی ہے نا ان کے ساتھ. عزت بنانے سے بنتی ہے. جب اپنی کوئی خودی بیچ دیتا ہے نا, کاش اقبال کو جس کو تم حکیم الامت کہتے ہو اسی کو تھوڑا سا پڑھ لیا ہوتا. تو جو اپنی خودی کو بیچ دیتا ہے دنیا میں کوئی اس کا ساتھی نہیں ہوتا. جو اپنی خودی کا سودا نہیں کرتے اللہ ان کو عزت دیتا ہے. تو اب دیکھ لو دنیا میں کس کی عزت ہو رہی ہے, کس کی عزت. ایسے ہی ہے نا. بس اب اس کو کہتے ہیں کہ گریز کے لیے جملے لاؤں گا تو اور مزید 5 منٹ لگ جائیں گے. بغیر گریز کے جملے لائے ہوئے میں منزل کی طرف آتا ہوں. صرف مرد خواتین تیار نہیں کی فقہا. فضا کون ہے؟ گھر کی کنیز ہے نا, ساری زندگی کس زبان میں بات کرتی رہی؟ آیات الہی کی زبان. شام باب توما جس سے شام میں داخلہ ہوا نا, اس دروازے کے باہر کئی دن تک ٹھہرے رہے تھے اسیر. کیوں ٹھہرے رہے تھے؟ سجاوٹ مکمل نہیں ہوئی. آپ جو دمشق دیکھتے ہیں, جو زیارت پہ گئے ہیں, جو دمشق دیکھتے ہیں, یہ دمشق کا شہر ہے نیا. پرانا وہی ہے جس کو محفوظ کر دیا نا میں نے بتایا کہ آثار قدیمہ اس کو انسانی ورثہ قرار دے کے پورا شہر محفوظ کیا. وہی شہر ہے پرانا, فصیل جس کے گرد بنی ہوئی, وہ اندر پورا شہر, پورا شہر. گلیاں بھی ویسی تنگ تنگ دیکھیے نا آپ. اچھا یہاں تو جتنے دن بھی ٹھہرے, کہتے ہیں کہ باب توما سے دربار یزید تک, وہ دربار جس کو مسجد بنی امیہ کہتے ہیں, بہت بڑا ہے, اس سے بھی کئی گنا بڑا اور چوڑا بھی ہے اس سے, اس حال سے. وہاں تک کا راستہ خود آپ بھی جا کے دیکھ لیجیے گا, 1.5 کلومیٹر سے زیادہ کا نہیں ہے, 1.5 کلومیٹر ہوگا بس, اسے زیادہ. میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ 3 دن کیسے لگے قیدیوں کو. میں نے بھی پڑھا, میں نے کسی ذاکر سے یا عالم سے سنا نہیں, میں نے خود پڑھا بھائی. 3 دن لگے باب توما سے اور وہ بنی امیہ کے دربار تک جس کو مسجد بنی امیہ کہتے ہیں, تو وہاں تک 3 دن لگے. لیکن عزت جب میں خود گیا, مطلب آپ بھی جب جائیں نا تو میری باتوں پہ غور کیجیے گا. یہ بتاتے نہیں لیکن جب آدمی تھوڑا تحقیق کرتا ہے تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے. آج بھی اس پرانے دمشق میں سب مذہب کے لوگ آباد ہیں. آج بھی یہودی بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, مسلمان بھی, اور مسلمانوں کے دونوں فرقے. ہمارے تو بہت کم ہیں, ایک دو گلیاں ہیں, دو چار گلیاں جناب رقیہ السلام اللہ علیہ کے گرد ہیں, باقی وہ ہیں وہ. اسی لیے آپ دیکھیں جگہ جگہ شراب خانے بھی بنے ہوئے سب ہیں. تو چاروں مذہب کے لوگ آباد ہیں. اب بھی آج یہودی بھی ہیں, مسیحی بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, مسلمانوں کے دونوں فرقے. عزیزو جب یہ باب توبہ سے اندر لے کے داخل ہوئے نا, جو وہاں ٹھہرے وہ تو الگ ہے, باہر تین دن یا نو دن جو بھی ہے مجھے اس سے بحث. اگر کوئی اب مجھے کہے گا نا کہ پانچ دن میں اصل پہنچے, میں وہ بھی مانوں گا, وہ بھی مانوں گا. کیوں جانتے ہیں آپ؟ ان بدبختوں نے باب توبہ سے داخل ہونے کے بعد سیدھے دربار تھوڑی لے گئے. جتنے محلے تھے 17 محلے, ہر محلے میں گھمایا ہے. حکم تھا کہ ابھی سفیر آ رہے ہیں, فلاں آ رہے ہیں, فلاں آ رہے ہیں, ایک ایک محلے میں. اور سنیے یہ سارا راستہ جس نے بازار دیکھے وہ جانتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. میں تحقیق کا آدمی ہوں, روایات پہ ایسے اندھی تقلید نہیں کر لیتا ہوں. تو سنیے جس نے گیا دیکھا ہے کہ بعض گلیاں اتنی تنگ ہیں ناقے جا ہی نہیں سکتے, گزر نہیں سکتے ناقے. تو یہ معلوم کیا کرتے تھے, بیویوں کے ناقوں سے اتار کے پیدل چلایا کرتے تھے, پیدل پیدل جاتے تھے, رسیوں میں بندھی ہوئی, سر جھکے ہوئے, بال بالوں سے چہرے کا پردہ کیا, پیدل جا رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ صرف ایک رسی میں 12 اسیروں کو باندھا گیا تھا. بہرحال جب میں نے وہ 17 محلے دیکھے تو پھر مجھے معلوم ہوا کہ کہاں کہاں قافلہ ٹھہرا تھا, کہ سومیا کے سامنے کہاں یہودیوں کی عبادت گاہ تھی, کہاں عیسائیوں کی عبادت گاہ تھی. اور یقین جانے کہ مسلمان نہیں, یہ عیسائی نکل نکل کر آتے تھے اور اہل بیت کے چھپ چھپ کے اہل بیت کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے تھے, پانی لانے کی, کھانا لانے کی, کھجور لانے کی, صدقے کی, جس پہ آپ کو یاد ہے نا کہ ثانیہ زہرا نے چلا کر آواز دی تھی, ہم آل رسول ہیں, ہمیں صدقہ نہ دو, ہم پر صدقہ حرام ہے. بچوں سے کہا تھا خبردار ان کی دیوی کوئی چیز نہ لینا, ہم آل رسول ہیں, ہم پر صدقہ حرام ہے. بہرحال 3 دن یا 5 دن جو بھی لگے, 3 دن مجھے اب تو پورا یقین ہے کہ 3 دن بھی لگیں گے بھائی, 17 محلے گھمانا اور اس طرح سے گھمانا. جب پہنچے ہیں دربار کے دروازے پر, اتنی سختیاں اٹھا کر آنے والی زینب, اور یہ 3 دن اور رات میں بازار شام کا, بلکہ شام کے بازاروں کا سفر کرنے والی زینب دربار میں جانے کو تیار نہیں ہے. آپ خود سوچیں کیا ماحول ہوگا اس دربار کا, کتنا لمبا سفر کر کے آنے والی زینب کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, اس دربار میں جانے کو تیاری کہ نہیں, علی کی بیٹی اس دربار میں نہیں جائے گی. شمر تازیانہ اٹھا کے آگے بڑھا اور سید سجاد کی پشت پر تازیانے مارنا شروع. کہیے اپنی پھوپھی سے اسی عالم میں دربار میں جانا. سید سجاد نے زنجیروں کا لنگر سمیٹا, آئے پھوپھی اماں یہ امتحان بھی دینا ہے, اسی عالم میں دربار میں جانا ہوگا. بڑی حسرت سے ثانیہ زہرا نے اپنے بھتیجے کو دیکھا, میرے لال تو میرے وقت کا امام ہے, امام ہے میرا, لیکن ابھی زینب سے بدعا کا حق تو کسی نے نہیں چھینا, ابھی زینب سے نفرین کا حق تو نہیں چھینا کسی نے. آواز دی, ام کلثوم, ام لیلہ, ام رباب, رقیہ, سکینہ, بس اب میں اس قوم جفاکار کے لیے بدعا کرتی ہوں, تم سب عالین کہنا. کہتے ہیں کہ ثانیہ زہرا نے بدعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. ارے مومنوں انصاف کرو, ہاتھ کہاں سے اٹھائے گی زینب, ہاتھ تو پسے پشت بند ہیں. ثانیہ زہرا نے چہرے انور کو اٹھایا تھا, روح انور کو اٹھایا تھا آسمان کی طرف, جو ہی بدعا کے لیے چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا, سامنے لو کے سنا پہ بھائی کے سر پہ نکل. کیا دیکھا زینب نے اس عالم میں بھی, بھائی کی آنکھوں سے اشک جاری, تڑپ اٹھی, ماں جائے یہ اس عالم میں کون سا ستم ہوا, کون سا ظلم ہوا کہ آپ کی آنکھوں سے اشک جاری. سر نو کے سنا پہ تلاوت کرنے والا سر حسین گویا ہوا, بہن ساری محنت ضائع ہوئی جاتی ہے, زینب یہ امتحان بھی دینا ہے, اسی عالم میں دربار میں جانا ہوگا. پس زینب نے سر جھکایا, دربار میں داخل ہوئی. ہاں کے سب بیویوں نے اپنے حلقے میں لے لیا. جو ہی دربار میں اسیروں کا قافلہ گیا, سر حسین کو نوک سنہ سے اتار کے اس تشت تلا میں رکھا گیا جو بدبخت یزید کے قدموں میں رکھا ہے. اور یہ جس عالم میں بیٹھا ہے, میں اس عالم کی تشریح نہیں کر سکتا. بے ادبی کرتا ہے سر حسین سے, پوچھتا ہے ان قیدیوں میں بنت علی ہے؟ بتایا گیا کہ ہے. سامنے لاؤ, مجھے بات کرنی ہے. ادھر سپاہی آگے بڑھے, ادھر گھر کی کنیز سامنے آ گئی. فضا خبردار, اگر کسی نے قدم آگے بڑھایا میری شہزادی کی طرف, پوچھا یزید نے یہ کون ہے؟ بتایا گیا اس گھر کی کنیز فضا ہے. جلاد تو حکم دیا اس کنیز کا سر اڑا دے. فضا نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائی, دربار میں درجنوں حبشی غلام نظر آئے. للکار کر کہا, کیا ہوا تمہاری غیرتوں کو؟ یہ یزید تمہارے قبیلے کی ایک عورت کے قتل کا حکم دیتا ہے, آرام سے کھڑے ہو. حبشیوں کی غیرت جاگ اٹھی, شمشیریں بے نیام کی, یزید کے سر پہ پہنچ گئے کہ قتل کا حکم واپس لے, ورنہ بھی اس دربار میں خون کی ندی بہ جائے گی. گھبرا گیا یزید, چلا کر جلاد سے کہا, رک جا, ٹھہر جا, خبردار اس کنیز کا سر قلم نہ کرنا, اس کو قتل نہ کرنا. بس ثانیہ زہرا سے یہ منظر نہ دیکھا گیا. مدینے کا رک کر کے آواز دی, نانا دیکھ لیا گھر کی کنیز کے دفاع کے لیے کتنے حبشی غلاموں کی غیرت جاگ اٹھی, اس کے دفاع کے لیے شمشیر بے نیاب کری, کسی مسلمان کی غیرت نہ جاگی. آگے بڑھ کر کہتا, میرے رسول کی بیٹیاں ہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. ماتم حسین.